الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله اللہ کریم نے اتنی فرصت بخشی دنیا میں رہنے کی اور توفیق بخشی اپنا نام لینے کی، اپنی اطاعت کرنے کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے کی. اور ایک بار پھر ہم اس سالانہ اجتماع میں حاضر ہیں. اللہ کریم قبول فرمائے. ارشاد باری ہے، تعارف ہے اللہ جل شانہ کا، اللہ کیسا ہے. فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. اس جملے مبارکہ میں ایک قید لگ گئی ہے کہ اللہ کریم کو ویسا مانا جائے جیسا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منواتے. یوں تو دنیا میں کوئی ایسا فرد آپ کو نہیں ملے گا جو ایک ایسی طاقت کو نہ مانتا ہو جو سب پر غالب ہو اور ہماری رسائی سے بالاتر ہو. وہ اپنے انداز میں کبھی اس طاقت کا کوئی نام رکھ لیتے ہیں، کوئی طریقے عبادت اختیار کر لیتے ہیں. آپ انسانی تاریخ کو دیکھیں تو لوگ جنگلوں میں ویرانوں میں بھی رہے، تعلیم و تعلم سے نہ آشنا رہے، تہذیب سے نہ آشنا رہے، لباس تک سے نہ آشنا رہے، لیکن دنیا کے کسی کونے میں کوئی فرد کسی مذہب سے نہ آشنا نہیں رہا. جو غیر مہذب جنہیں ہم کہتے ہیں، انہوں نے بھی کچھ رسومات مذہب کے نام پر بنا رکھی. یہ ایک فطری خانہ ہے ہر انسان کے دل میں، اس کے ضمیر میں، اس کے باطن میں، کہ وہ کوئی نہ کوئی مذہب، کوئی نہ کوئی غیبی طاقت جس کی وہ مدد چاہتا ہے، جس سے وہ تحفظ چاہتا ہے، جو اس کی کام کرتا ہے، اس کی مشکلیں آسان کرتا ہے. لیکن پھر یہ سارے باطل کیوں ٹھہرے؟ اس سارے کو کفر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کو ایسا مانا جائے جیسا وہ ہے، یہ تو اسلام ہے. اپنی پسند سے مانا جائے تو وہ اسلام ہے. اب وہ کیسا ہے؟ اس کی ذات تو انسان کی رسائی سے بالاتر ہے، وہ کیسے اسے پہچانے گا؟ اس کی صفات سے پہچانا جائے. اور صفات کیا ہیں؟ جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے، والذی ارسل رسولا، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نعمت عطا فرمائی؟ بالہدا ودین الحق، ہر کام کرنے کا صحیح طریقہ. خدا عربی میں کہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے اسے خدا کہتے ہیں. ایک کام جو کرنا ہوتا ہے، جو صحیح طریقہ جانتا ہے وہ بڑے آرام سے آسانی سے صحیح کام کر لیتا ہے، لیکن جو نہیں جانتا، کام تو اسی طریقے سے ہونا ہے، کرتا وہ بھی ویسا ہی ہے، لیکن دکے کھا کر ذلیل ہو کر تکلیفیں اٹھا اٹھا کر، اور پھر وہ نامقبول بھی ہوتا ہے. ہر چہ دانا کنت کنت ناداں، لیک بعد از خرابی بسیار. جو دانا کرتا ہے بیوقوف بھی کرتا تو وہی ہے، دانا آرام سے کرتا ہے، بیوقوف ذلت و خواری سے کرتا ہے. زندگی دانا کی بھی گزر جاتی ہے، بیوقوف کی بھی گزر جاتی ہے. دانا سلیقے سے بسر کرتا ہے، بیوقوف ذلت و خواری سے بسر کرتا ہے، بسر دونوں کی ہو جاتی ہے. تو رسول کو اللہ کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حق عطا فرمایا، خدا اور دین حق، ہر کام کے کر اللہ کو ماننے کا صحیح سلیقہ، اللہ کی اطاعت کا صحیح طریقہ، زندگی کے ہر کام کے کرنے کا صحیح طریقہ. اور یہ صحیح طریقہ صرف یہ نہیں کہ دنیا میں آسانی ہو، یہی دین حق بھی ہے. اللہ اتنا کریم ہے کہ دنیا میں ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، روزی کمانی ہے، بچے پالنے ہیں، والدین کی خدمت کرنی ہے، یا ملک، حکومت، قوم، بین الاقوامی سطح پر کام کرنا ہے، فرمایا ضرور کرو، اس کا طریقہ یہ ہے، ان حدود کے اندر اس طریقے سے کرو. پھر اس کا کرم دیکھیے، فرمایا کہ یہی دنیا کے کام جب تم صحیح کرو گے اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے جو صحیح ہے اس کے مطابق کرو گے، تو اسی پر تمہاری ابدی زندگی اور آخرت بھی تعمیر ہو جائے گی، اس کے لیے الگ تکلف کی ضرورت نہیں. اس لیے آپ نے دیکھا یہ بڑا آسمان گواہ ہے کہ جب وہی نازل ہوئی، اسے جاننے اور ماننے والی صرف ایک ہستی تھی روئے زمین پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی عجیب بات ہے کہ پوری دنیا میں ایک خبر ایک اللہ کے بندے کے پاس پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم، اور روئے زمین اقوام عالم اس کا انکار کرنے کو تیار کھڑی ہوں. بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے لیڈر، ہر طرح کے لوگ کہیں جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے اس بندے کو اتنا یقین ہو کہ ان سب کی باتوں کو رد کر. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے جو ظاہر علم آپ تک پہنچتا ہے، آپ اسے قبول کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے قبول کر لیا وہ مسلمان ہے، اور ایک مسلمان کے جتنے حقوق ہیں وہ اسے حاصل ہیں. دوسرا حصہ وہ تیقن ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے کہ یہ بات یہی آخری بات ہے. یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے بات کو سننا جاننا علم، ایک ہے اس پر حق الیقین. کتنے لوگوں نے انکار کیا، کتنے لوگوں نے تردید کی، کتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے مکہ مکرمہ میں، کتنے دانشور جمع ہوئے، کتنے لوگوں نے حضور کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کی، کتنی چیزیں پیش کی، حکومت آپ کو دے دیتے ہیں، دولت جمع کر کے دے دیتے ہیں، یہ دے دیتے ہیں، وہ دے. کیا خوبصورت جواب حضور نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دو اور ایک پر سورج، میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ میں کہہ رہا، کیونکہ یہی حق. دنیا کی دولت یا اقتدار یا سیاسی اقتدار یا یہ تو تم دے سکتے ہو، سورج چاند تو تم نہیں لا سکتے، اگر وہ بھی لا کر رکھ دو میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ یہی حق ہے. یہ تیقن کہاں سے آئے، یہ اعتماد کہاں سے آئے؟ الحمدللہ ہم جدی پشتی مسلمان ہیں، ہمارا قبیلہ آوان جو ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نسل سے ہے، اور حضرت علی اللہ کا وہ بندہ جسے بچپن میں ہی وحی پر ایمان نصیب ہوا، تو اتنے عرصے سے 1450 سال سے ہم، ہمارے باپ دادا سارے ہم کلمہ گو آئے، لیکن ہم سے آج بھی پوچھا جائے تو ہم کہتے ہیں یار، کہتے تو ہیں آخرت ہوگی، قیامت ہوگی، اب دیکھا جائے گا کیا ہو. وہ جو ٹھوس یقین ہے نا، وہ نہیں ملتا. جو یہاں اسلام کی آمد کے بعد اقوام مسلمان ہوئی، ان کو بھی تو صدیاں بیت چکی ہیں، یا تو پہلی صدی میں ہی اسلام آ گیا، صحابہ کے عہد میں اسلام آ گیا، 1400 صدیاں تو سب کو ہو گئی جتنے مسلمان یہاں بستے ہیں. لیکن وہ یقین اگر آپ سینوں میں تلاش کرنے نکلیں تو وہ نہیں ملتا. اگر وہ یقین ہوتا تو ہر برائی سے روک دیتا، وہ یقین ہوتا تو جھوٹ بولنے سے روک دیتا، وہ یقین ہوتا تو حرام کھانے سے روک دیتا، جہاں جتنا ہے اتنا روک دیتا ہے. یہ یقین کہاں سے آئے؟ تو یہ دو نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے، تعلیمات نبوت کلمہ طیبہ سے لے کر ہر زندگی کے مسئلے کا حل قرآن کریم حدیث پاک، یہ کیا ہے؟ سب تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ ایک شعبہ اور ہے، برکات نبوت. جو برکات نبوت ہیں وہ یقین اور تیقن، جو ان تعلیمات پر بندے کو قائم کر دے اور وہ کہے کہ یہ یقیناً ہونا ہے، اور زندگی اس کی تیاری میں بسر کر دے. اب یہ جو آپ اسے تصوف کہہ لیں، طریقت کہہ لیں، یہ کوئی دین سے الگ چیز نہیں ہے. انہیں تعلیمات پر یقین قلبی حاصل کرنا تصوف ہے. کسی کشف کا نام تصوف نہیں ہے، الہام و القاء کا نام تصوف نہیں ہے، کسی کرامت کا نام تصوف نہیں ہے، کسی کے کام آنے کا نام، یا کسی کو دعا دینا، یا کسی کی اولاد ہونا، یا یہ تصوف نہیں. تصوف کیا ہے؟ تعلیمات نبوت پر یقین کامل کا حصول. اور یہ یقین کیفیت دل کی ہے، اس لیے ایمان کی شرط میں بھی ہے نا کہ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، زبان سے اقرار اور قلب سے تصدیق، تب ایمان. اب تصدیق قلبی کا تو ہمارے پاس کوئی معیار نہیں، لہذا ہم جو زبانی کلمہ پڑھتے ہیں اسے مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن آخرت میں زبان پہ فیصلے نہیں ہوں گے، کیفیت قلبی بھی ساتھ دیکھی ہے، یہ کہتا کیا تھا اور اس کے دل میں کیا تھا. وہ جو دل میں ہوتا ہے وہ کردار بن جاتا ہے، جو زبان پر ہوتا ہے وہ دعویٰ رہ جاتا ہے. یہ ایک اصول ہے کہ زبانی جو آپ کہتے ہیں اسے آپ کا دعویٰ کہا جا سکتا ہے، لیکن جو دل میں ہوتا ہے وہ کردار بن جاتا ہے. تو اپنا باطن کوئی دیکھنا چاہے تو وہ اپنا کردار دیکھے، اپنے رویے دیکھے، اپنا ذریعہ معاش دیکھے، اپنے خرچ کرنے کے انداز دیکھے، اپنی زندگی کے اطوار کو کا موازنہ کرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے جینے کا حکم دیا اور میں کس انداز سے جی رہا ہوں. تو جو دل میں ہوتا ہے وہ کردار بن جاتا ہے، جو زبان پہ ہوتا ہے وہ دعویٰ رہ جاتا ہے. صحابہ کرام کی فضیلت کیا ہے؟ صحابی بہت بڑی عظمت ہے، اور نبوت کے بعد عظیم ترین درجہ صحابیت. جہاں صحابیت کی چھت آتی ہے یا انتہا آتی ہے، وہاں سے نبوت کا مقام شروع ہو جاتا ہے. اور صحابیت کے لیے کتنے پاپڑ جھیلنے پڑے اور کتنی مشقتیں کی گئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نگاہ نے ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے کو صحابی بنایا. صحابی کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے صرف تعلیم حاصل نہیں کی، وہ یقین بھی حاصل کر لیا جو محمد الرسول اللہ کے قلب میں آتا رہا. اور جس درجے کا وہ یقین صحابی کو میسر ہوا، غیر صحابی کو نہیں. یہ کیفیات کی بات ہے، قلب کی کیفیات ہیں. اب جو درجہ نگاہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوا، وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے تو نصیب نہیں ہو سکتا. تو صحابی صحابہ کیوں ہیں؟ انہیں صرف تعلیمات نبوت نہیں پہنچی، وہ برکات نبوت بدرجہ اتم پہنچی، اور انہیں ارشاد باری کے ایک ایک لفظ، ایک ایک کام پر پورا یقین حاصل تھا. کیسے عجیب لوگ تھے. لمبا واقعہ میں اپنے مقصد کی بات درمیان سے لیتا ہوں. کچھ صحابہ سے دھوکہ کر کے مشرکین نے انہیں شہید کر دیا، الٹ کر شہید ہوئے. تو اس واقعہ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا رنج ہوا. لیکن اس کے بعد ایک صحابی کا قاتل بارگاہ نبوی میں آیا. اتنی حیرت انگیز بات ہے کہ انہیں شہید کرنے کے بعد ایک صحابی کا قاتل بارگاہ نبوی میں. اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں ان قاتلوں میں سے ہوں جنہوں نے آپ کے صحابہ کو شہید کیا ہے. لیکن جس بندے کو میں نے شہید کیا ہے، میں نے اسے نیزہ مارا تو اس کے سینے کے پار ہو گیا، اور اس کے آخری الفاظ یہ تھے، فزت و رب الکعبہ. مشرکین عرب بھی اپنے انداز میں بیت اللہ کی عزت بہت زیادہ کرتے تھے، اور رب کعبہ کو بھی اپنے انداز میں مانتے تھے، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اب اس کے پاس یہ تصور نہیں تھا کہ ایک شخص عین مرتے وقت آخری جملہ جو کہے اور رب کعبہ کی قسم کے ساتھ کہے، وہ جھوٹ کہہ سکتے. اس نے کہا، کہا اس نے سچ. لیکن یہ فلسفی میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ تو ہار گیا، وہ قتل ہو گیا، مر گیا، اور وہ کہتا ہے میں جیت گیا. وہ کیسے جیت گیا؟ اور یہی بات اس کے اسلام لانے کا اور شرف صحابیت سے سرفراز ہونے کا سبب بنا. آپ یقین کی کیفیت دیکھیں نا، کہ میدان کارزار میں سینے سے نیزہ پار ہو گیا، آخری لفظ یہ نکلے کہ رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا، میں شہید ہو گیا، میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر پہنچ گیا. یہ وہ قلبی یقین تھا. یقین کمزور ہوتا تو شاید کہتا ہے میں مارا گیا. یہ قلبی یقین حاصل کرنا صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اور تبع تابعین سے آج تک اور قیامت تک اللہ کے خاص بندے یہ حاصل کرتے جائیں گے. اور جو یہ کیفیات ہیں نا یہ صفحہ کرتاس پہ منتقل نہیں ہوتی، یہ دلوں سے دلوں کو سفر کرتی ہیں. ان کے لیے کوئی لفظ وضع نہیں کیا گیا، کوئی قلم نہیں بنا جو انہیں لکھے، کوئی کاغذ نہیں بنا جس پر لکھی جائیں. ان کے لیے واضح نے کوئی الفاظ ہی وضع نہیں کیے، کیفیات ہیں محسوس کی جا سکتی ہیں، بیان مشکل ہے، لکھنا پڑنا مشکل ہے. تو جن لوگوں نے یہ کیفیات حاصل کی وہ اولیاء اللہ کہلائے، صوفی کہلائے. سارے نہیں، ان میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے آگے بھی تقسیم کرنے کی سعادت حاصل کی. ہر صوفی شیخ نہیں ہو جاتا، حاصل کرنا ایک بات ہے، اسے تقسیم کرنا دوسری بات. کتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو آگے پڑھا نہیں سکتے، جو پڑھا سکتے ہیں وہ شیخ ہوتے ہیں. جن کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ یہ کیفیات تقسیم بھی کریں انہیں شیخ کہتے ہیں. اور یہی تصور ہے پیر کا کہ وہ یقین جو بارگاہ رسالت سے تقسیم ہوتا ہے پیر صاحب ہمارے دل میں بھی پیدا کرتے. اگر یہ نہ ہو تو پھر پیری مریدی کی ضرورت نہیں ہے. اولادیں دینا یا رزق دینا یا نوکریاں دینا یا بیماریاں دو، یہ پیروں کے کام نہیں ہے. یہ اس کی جس کی مخلوق ہے، جس نے پیدا کیے، یہ سارے کام اس کے اپنے. جنگل میں جانوروں کو بچے کون دیتا ہے؟ مغضوب ترین جانور ہے خنزیر، سب سے زیادہ بچے اس کے ہوتے، اسے کون دیتا ہے؟ بدترین جانوروں میں سے خنزیر ہے، نجس العین ہے، جس کا کوئی جز استعمال کرنے کا کوئی جواز نہیں، ہڈیاں، کھال، ہر چیز ناپاک ہے. مزدوری پہ خنزیر پر مزدوری کرنا، خنزیر چرانے پر نوکری کرنا، ان کو گاڑی میں لاد کر لے جانا، پیسے دینا، یہ بھی حرام. ہر حوالہ حرام ہے اس کا، اس کے تو 18-18 20-20 بچے ہوتے ہیں، اسے کون دیتا؟ وہی دیتا ہے جس نے مخلوق پیدا کی. انسانوں کو اس نے انسانوں کا محتاج کر دیا ہے کہ وہ تویز لیں گے تو بچے ہوں گے، ایسی نہیں بات. یہ سب اس کے اپنے کام ہیں، پیر کا بوجھ لادنے کی سر پہ ضرورت نہیں ہے. ہاں وہ شیخ ہو سکتا ہے جو ہمارے دل میں بھی یہ یقین منتقل کر، ہمیں دین پر، قرآن پر، حدیث پر، آخرت پر، ارشاد باری پر، ارشادات نبوی پر وہ یقین ہو جائے کہ موت آئے تو اس یقین پہ ہم فخر کر سکیں کہ ہم جیت گئے. اللہ کریم نے اس کا ایک ہی راستہ سارے قرآن میں بتایا ہے، وہ ہے ذکر کثیر. ذکر دلوں میں استعداد پیدا کرتا ہے قبولیت کی، دلوں کو صاف کرتا ہے. یہ انعکاسی عمل ہے. آپ ایک شیشے سے سورج کی شعائیں منعکس تو کر سکتے ہیں، لیکن آگے بھی شیشہ ہوگا تو پھر وہ دگنی ہو کر چمکیں گی، پتھر ہوگا تو واپس نہیں آئیں گی. یہ چیزیں انعکاسی ہیں، شیخ سے دل کو، دل سے طالب کے دل پہ آتی ہیں، لیکن اس دل میں قبولیت کی استعداد ہونی چاہیے. اب اس سے یہ امید رکھنا کہ میں ذکر کرتا ہوں مجھے وہ کشف ہو جائے، مجھے وہ کرامت ہو، یہ کوئی بات نہیں. ہاں کشف کا ہونا اللہ کا انعام ہے، لیکن کشف کو طلب کرنا شرک ہے. عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے گی، اس کے علاوہ مقصد کوئی اور ہوگا تو وہ شرک ہو جائے. اور کشف و کرامت بھی غیر اللہ ہے، اللہ نہیں ہے. اگر کوئی چلا کشی کرتا ہے کہ مجھے کشف ہو جائے، مشاہدہ ہو جائے، تو وہ غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے. ہاں اللہ کریم عطا کر دیتے ہیں تو یہ ان کا انعام ہے. اور عموماً ہر صوفی کو کچھ نہ کچھ، اگر کشف نہ ہو تو وجدان ہو جاتا ہے، ادراک نصیب ہو جاتا ہے. لیکن یہ از قسم ثمرات ہے اور ثمرات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. صوفی ان کا طالب نہیں ہوتا، طالب رضا باری کا ہوتا ہے، اور رضا باری اس قلبی یقین میں ہے جس کا بندہ مکلف ہے. جتنا یقین ہوتا ہے اتنا عمل ہوتا ہے، اتنی رضا باری نصیب ہوتی ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ مجھے وہ یقین حاصل ہو جائے. اس کا اصل مقصد جو ہے، یا اس مجاہدی کی سارا ماحصل جو ہے، وہ کیفیت ہے کہ تعلیمات نبوت پر یقین ہو جائے. ہمارے پاس اللہ کریم کا کلام بھی تعلیمات نبوت میں سے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ یہ قرآن ہے. قرآن کی تفسیر بھی ہمارے پاس ارشادات نبوت حدیث پاک موجود ہے. اب ہمارے پاس جس چیز کے ہم محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، وہ ہے وہ یقین. وہ یقین کتابوں سے نہیں آتا، مضامین پڑھنے سے نہیں آتا، باتیں سننے، تقریریں سننے سے نہیں آتا. وہ انعکاسی عمل ہے اور دلوں سے دلوں کو منتقل ہوتا ہے. دلوں کو منتقل کرنے والا دل اگر کامل بھی ہو، قبول کرنے والے میں استعداد نہ ہو تو کیا فائدہ. اگر قبول کرنے والے میں استعداد ہے اور پیر صاحب ہی نکلی ہیں تو کیا فائدہ. لہذا دیکھنا یہ ہے کہ جسے میں پیر یا شیخ بنا رہا ہوں، کیا اس کی مجلس میں مجھے کوئی ذرا اس یقین کا ملتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں، چنی مرد کے یادی خاکے ہوش. اگر ایسا بندہ مل جائے جس سے یہ یقین دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں کی خاک بن جائے. اسیر حلقہ فترہ کے ہوش، اس کی جوتیوں کا غلام بن جاؤ، پھر اسے مت چھوڑ. کیونکہ یہ مقصد حیات ہے. تو اللہ کریم نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم رات دن مجاہدہ کرتے ہیں الحمدللہ. اس میں ہمیں یہ یقین تلاش کرنا ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، جتنا اللہ کریم عطا کر. کشف و مشاہدہ کسی کو ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دین سارے کا سارا ہی کشف ہے، لیکن کشف ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا کشف. وہی ساری کشف ہے، حضور کے علاوہ کسی بندے نے سنی یا دیکھی تو ساری بات نہیں کیفیات سے آئی نا، یہی کشف ہوتی ہے. اس کی تشریح حدیث پاک ساری کشف ہے، لیکن یہ کشف ہے اللہ کے نبی اور رسول کا. کسی ولی کو کشف ہوتا ہے تو وہ حضور کی شریعت، حضور کے کشف پہ پیش کیا جائے گا. اس کے تابع ہے تو درست ہے، اس سے ٹکراتا ہے تو اس کو غلطی لگی، غلطی اس طرف. کوئی کشف، کوئی مشاہدہ اگر ہوتا ہے، اس میں کوئی خلاف شریعت بات نظر آتی ہے، اس کی کوئی حیثیت. ایک بات. دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ کسی کو کشف ہوتا ہے اور وہ شریعت کے مطابق ہے تو اس پر وہ عمل کرتا ہے تو اس کی ذات کے لیے. کوئی اس کشف والے کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ اس کے کشف کو ماننے کا مکلف نہیں. اگر اس کے کشف کو مانے گا تو گویا اس نے اسے نبی مان لیا. یہ میں ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن کو تھوڑا بہت کشف ہو جاتا ہے پھر ان کے گرد ہجوم کر لیتے ہیں، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا وہ، مجھے بتاؤ. اگر اس کا کشف آپ مانیں گے تو آپ کا دین جاتا رہا، آپ نے ایک اور فرد کو نبی مان لیا. اور جس کو کشف ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق بھی ہے، وہ اس پر عمل نہ کرے تو ممکن ہے کوئی دنیا کا نقصان ہو جائے، گناہ نہیں ہوتا، آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. یعنی وہ اتنا کم تر درجہ ہے ولی کے کشف کا کہ دنیا کا کوئی شاید اسے نقصان ہو جائے، آخرت کا نقصان نہیں ہوتا. اس لیے ہم سب مکلف ہیں. یہاں تو شور یہ ہوتا ہے کہ کوئی خواب دیکھ لے تو اس نے شور میں مجھے یہ خواب آئی ہے مجھے یہ اس کی تعبیر. تعبیر کیا یار, دو لقمے کم کھا کر سو خوابیں کم آئیں, گلے گلے تک بھر کر سو گے تو مختلف خوابیں آتی رہیں. جب کشف کی یہ حیثیت ہے تو خواب کی کیا ہوگی. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بنا دیا, خواب کا ارشاد فرما دیا کہ اچھا خواب آئے, آنکھ کھلے تو الحمدللہ کہو, اللہ کا شکر ادا کرو اور بات ختم. کوئی برا خواب آئے تو لا حول ولا قوت پڑھ کر اپنی بائیں طرف تھوک دو, بات ختم. اس سے زیادہ خواب کی کوئی حیثیت نہیں. تو ہمیں تو سارا دن یہ خوابوں والے چکر چڑھائے رکھتے ہیں, اتنے اتنے لمبے خواب, میں نے وہ خواب دیکھا وہ دیکھا. ایک ساتھی کے بہت سے خواب آتے تھے, آج یہ خواب, میں نے اسے لکھا یار تھوڑا سا کم کھائے, روزانہ میرا سر بھی کھا گئے ہو, میدے میں بارات اٹھتے ہیں, مختلف تصویریں ذہن میں بناتے رہتے, تم آٹھ آٹھ صفحے کے خط لکھنے بیٹھتے. تو پھر نہیں آیا خط, کیا اس نے کھانا کم کر دیا یا لکھنا چھوڑ دیا, بہرحال کچھ ہوا. تو میرے بھائی آپ کا ٹارگٹ یہ ہے اجتماع میں, اللہ کریم آپ کو توفیق دے پورا اجتماع نصیب فرمائے, کسی کو لمحہ مل جائے غنیمت ہے, دن مل جائے دو دن چار دن, تو آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ یقین کا کوئی قطرہ دل میں اتر جائے. جس نے وہ کیفیت پا لی وہ جیت گیا. اور یاد رکھیں اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی ٹارگٹ ہونا نہیں چاہیے. یہ یقین رضا باری کا سبب ہے, اس لیے یہ مطلوب ہے, بجائے خود مطلوب نہیں ہے, یہ اللہ کے واسطے. جس طرح جنت کو مانگنے کا حکم دیا گیا قرآن میں حدیث میں, تو جنت اللہ تو نہیں ہے لیکن اللہ کی رضا مندی کی سند ہے, سرٹیفکیٹ ہے اللہ کی خوشنودی کا, اس لیے مانگی جاتی ہے. یہ یقین اللہ کی رضا مندی کا سرٹیفکیٹ ہے, اور پوری عملی زندگی کو بدلنے کے لیے یہ یقین چاہیے. اپنے اندر یقین نہ ہو تو زندگی میں تبدیلیاں نہیں آتی, جتنا ہو اتنی مثبت تبدیلیاں آ جاتی. اور اس کو پرکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے, کسی صاحب کشف سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, اپنے کردار کو دیکھو, وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے اندر کتنا یقین ہے. چونکہ جتنا یقین ہوتا ہے اتنا کردار نکھرتا جاتا ہے, سدھرتا جاتا ہے, اتباع رسالت نصیب ہوتی چلی جاتی ہے. اور اسی کو فنا فی الرسول کہتے ہیں کہ بندے کی اپنی پسند کوئی نہیں, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہی اس کی پسند. فنا فی الرسول کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اپنی رائے ختم ہو گئی. اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کسی معاملے میں وہ ذاتی ہو, قومی ہو یا بین الاقوامی ہو, آپ کی اپنی رائے ختم ہو جائے, آپ بارگاہ رسالت سے پوچھیں یا رسول اللہ اس کا کیا کرنا ہے, اور وہ اس پر عمل کریں. تو اس محنت, اس مجاہدے کا, اس مل بیٹھنے کا, اس سارے کام کا ما حاصل یہ یقین کی دولت ہے. آپ قرآن کریم تو اللہ کا کتاب ہے, حدیث شریف کا بھی مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے, لاکھوں کی تعداد میں احادیث مبارکہ ہیں لیکن وہ یقین سے پر ہیں, کسی جملے میں کوئی کمزوری نہیں ہے. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقاریر, اس وقت ویڈیو تو تھا نہیں, آڈیو تھا, تو وہ آڈیو کیسٹس پہ موجود ہیں. آپ کبھی حضرت جی کی تقریریں سنیں, آپ کو ایک ایک جملے سے یقین ٹپکتا ہوا نظر آئے. یعنی میں جو کہہ رہا ہوں وہ یقینی ہے اور سچ ہے, اور یہ کہنے والے کے انداز تخاطب سے ٹپکتا ہے, جھلکتا ہے. تو تو اس سارے مجاہدے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ ہمیں وہ یقین کی قوت بھی دے دے، برکات نبوت میں سے بھی حصہ دے دیں، اور ہم اس یقین پر، اس اعتماد پر، قلبی کیفیات پر زندگی ختم کریں اور سرخرو ہو کر آخرت کی جائے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی. عجیب بات ہے نا کہ دنیا فنا ہو جائے، نئی دنیا بن جائے، مردے زندہ ہو جائے، جنت دوزخ سامنے آ جائے، فرماتے ہیں مجھے حیرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ مجھے اس پر اتنا ہی یقین ہے جتنا چیز کو دیکھ کر یقین. تو دیکھی چیز سے تو حیرت نہیں ہوتی، ایک چیز کو آپ نے پہلے دیکھ رکھا ہے پھر وہ سامنے آ جائے تو حیرت تو نہیں ہوگی. فرماتے ہیں اگر آج قیامت قائم ہو جائے مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی. یقین کا وہ درجہ ہے جیسے ہر چیز بچشم خود دیکھی ہوئی ہے، یہ مقصود ہے، اور یہ حاصل کرنے کا نام تصوف ہے. دل کو اتنا صاف کرنا ہے، آئینہ دل کو اتنا دھونا ہے، اتنا چمکانا ہے کہ اس میں وہ یقین منتقل ہو جائے آخرت پر، حساب کتاب پر، اللہ کی بارگاہ میں حاضری پر، عذاب و ثواب پر یقین حاصل ہو جائے. اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں محنت کی توفیق دے اور اس پر ثمرات مرتب فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، اسی یقین پر موت نصیب فرمائے. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا لا تفتلنا بخزبك ولا تهلكنا بعذابك وعفونا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أنت ولينا في سفرنا وحزرنا في مالنا وأهلنا، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم ايد الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، انك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله برحمتك.
الله 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 الله.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر پھر رقم کر جائیں گے۔